الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآية. صدق الله العظيم. محبت سے دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس آیت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ادھار پر کریں تو اسے تحریر میں لائیں اور اس دستاویز پر دو گواہ بنا لیں. یہ آیت آیت مدائنہ کہلاتی ہے. قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. قرآن کریم کے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت بیع سلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. چونکہ یہ معاملہ ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے آپ سب بہت توجہ سے یہ گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے رہنما ہوگی. خرید و فروخت عموماً تین طرح ہوتی. ایک یہ کہ کوئی چیز نقد قیمت دے کر فوراً وصول کی جائے، خریدی جائے. زیادہ تر یہی طریقہ رائج ہے. اس کو فقہ کی زبان میں بیع العین بالعین کہتے ہیں. ایک معین چیز کا معین قیمت فوری طور پر ادا کر کے اس کو اپنے قبضے میں لینا، اس چیز کو اپنے قبضے میں لینا. دوسرا یہ کہ کسی حاضر چیز کو معین مدت کے ادھار پر خریدا جائے، یعنی سامان دکان سے اٹھا لیا، پیسے دو ماہ بعد دیں گے یا جب تنخواہ ملے گی دیں گے یا جب فصل بکے گی دیں گے. اس کو بیع العین بالدین کہتے ہیں. یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تیسرے، کسی غیر موجود چیز کو، یعنی غائب چیز کو جو موجود نہیں ہے، ادھار پر خرید لینا، اس کو بیع الدین بالدین کہتے ہیں. مثال سے بات سمجھیے. مثلا نذیر نے عمران سے 10 کلو گندم لینی جو عمران کے ذمے ادھار ہے، یعنی نذیر کا ادھار ہے عمران کے ذمے. دوسری طرف خالد نے بشیر سے 15 کلو چاول لینے ہیں جو بشیر کے ذمے ادھار ہیں، خالد کا ادھار بشیر کے ذمے. اب وہ معاملہ اس طرح کرتے ہیں کہ نذیر خالد کو وہ 10 کلو گندم فروخت کر دیتا ہے جو اس نے عمران سے لینی تھی جو عمران کو اس نے ادھار دی ہوئی تھی، اور اس کے بدلے میں نذیر خالد سے وہ 15 کلو چاول لے لیتا ہے جو خالد نے بشیر سے لینے تھے، بشیر کو ادھار دیے ہوئے تھے۔ یہ سارا معاملہ ایک ادھار چیز سے دوسری ادھار چیز کے تبادلے سے ہو رہا ہے، اس کو فقہ کی زبان میں بیع الدین بالدین کہتے ہیں۔ ادھار چیز کی فروخت فروخت ادھار چیز کے ساتھ، یہ خرید و فروخت شرعاً درست نہیں ہے، چونکہ اس میں کسی بھی سٹیج پر ابہام پایا جاتا ہے۔ لہذا ہر وہ خرید و فروخت جس میں ابہام ہو، ڈاؤٹ فل ہو، وہ شرعاً درست نہیں۔ پڑھی گئی آیہ کریمہ میں بیع کی دوسری چیز کا، دوسری قسم کا ذکر ہے، یعنی چیز فوراً لے لی جائے اور پیسے بعد میں دیے جائیں، جبکہ خرید و فروخت کی پہلی قسم جس میں نقد رقم دے کر کوئی چیز فوری حاصل کی جائے، اس کو میں نے عرض کیا کہ بیع العین بالعین کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اسی آیت میں، یعنی آیت نمبر 282 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تجارتی لین دین تم دست بدست کرتے ہو، یعنی اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو رہا ہو، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَكْتُبُوهَا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو رہا ہے تو اس کو نہ لکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی نہ لکھنے میں اس کو کوئی حرج نہیں۔ آج کل دکاندار GST کو اپنے بل میں وصول کر لیتے ہیں، لیکن کئی لوگ گورنمنٹ کو یا FBR کو وہ جمع نہیں کراتے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے ہمیں پختہ بل لینے پر اصرار کرنا چاہیے تاکہ وہ GST جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، خرید و فروخت کی ایک صورت یہ ہے کہ قیمت موجود ہے مگر چیز موجود نہیں بلکہ ادھار ہے، قیمت موجود ہے لیکن چیز موجود نہیں بلکہ ادھار ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2240 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان شرائط کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وہم یسلفون بالثمر السنتین والثلاث، جب نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ 2-3 سال کی میعاد پر کھجوروں یا پھلوں کے متعلق پیشگی رقم ادا کر دیتے تھے، ایڈوانس رقم دے دیتے، پھل جب آئے گا ہم لیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، من اسلف فی شیئن، جو شخص کسی چیز کی ادھار پر بیع کرے، جو شخص کسی چیز کی ادھار پر بیع کرے، تو ففی کیلم معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم، تو ان شرائط کا لحاظ رکھے. پہلے یہ کہ ناپ معین ہو، دوسرا یہ کہ وزن معلوم ہو معین ہو، تیسرے یہ کہ مدت بھی معلوم ہونا ضروری ہے. اس ارشاد نبوی سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب قیمت پہلے ادا ہو رہی ہو اور سودا بعد میں ملنے والا ہو تو نمبر ایک، سودے کا وزن، تعداد اور ناپ واضح معلوم ہونا چاہیے. وزن، تعداد، گنتی اور ناپ معلوم ہونا چاہیے. دوسرے، جو چیز پیشگی قیمت کے عوض دی جا رہی ہے، دی جائے گی، اس کی جنس بیان کی جائے یا واضح کر دی جائے کہ وہ گندم ہے، کھجور ہے یا مثلا بادام ہے. نمبر تین، اس چیز کی نوعیت اور اوصاف بتانا بھی ضروری ہے. کون سی گندم ہوگی، گندم کی بہت سی قسمیں ہیں. کون سی کھجور ہوگی، کھجور کی بہت سی قسمیں ہیں. اور معیار کھجور کا کیا ہے، صرف مدینہ منورہ میں پائی جانے والی کھجوروں کی 120 اقسام ہیں. اللہ اکبر. لہذا کھجور کی قسم اور معیار معلوم ہونا چاہیے. نمبر چار، یہ کہ مدت ادائیگی یعنی ادا کرنے کی تاریخ بھی مقرر کرنا ضروری ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم یہ آپ کے سپرد کریں گے. نمبر پانچ، یہ چیز کس جگہ اور کس مقام پر ڈیلیور کی جائے گی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ ایسے تمام اشتہارات جن میں لکھا ہوتا ہے جیسے ہے اور جہاں ہے، جیسے ہے اور جہاں ہے، اس شرط کے ساتھ کسی چیز کو بیچنا ہمارے دین میں جائز نہیں، کیونکہ اس سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور ہر ابہام والی تجارت باعث نزاع ہے، جھگڑے کا باعث، اس لیے درست نہیں ہے. نمبر چھ، رقم پیشگی ادا کر دی جائے، کیونکہ معاملہ ہو ہی اس بات پر رہا ہے کہ پیسے پہلے دینے، چیز بعد میں لینی. اسی فروخت کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے حضور فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی. کون فرما رہے ہیں، زور سے کہہ دیجیے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات فرما رہے ہیں کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی. نمبر ایک، وہ شخص کہ جس کی بیوی بدخلق ہو، رویے اور کردار کی بری ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے تو دعائیں کرتا رہے گا، دعائیں قبول نہیں ہوں. دوسرے، وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، وہ ضائع کر دے گا، نقصان کر بیٹھے گا، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالی کا حکم ہے، حکم ربانی بیان ہوا ہے، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب تم محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے، بالغ ہو گئے ہیں، اپنے نفع نقصان کو پہچاننے لگ گئے ہیں، تو ان کا مال اب ان کے حوالے کر. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نہ سمجھ یتیموں کو ان کے مال، وہ مال حوالے نہ کرو جن میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے یا تمہیں معاشرے نے امین بنایا ہے. تیسرا, وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے, کرتا پھرے دعائیں کہ یا اللہ میرا قرض واپس کر دے, لیکن آج کل کون قرض واپس کرتا ہے؟ اس کی دعا بھی حضور نے فرمایا کہ دعا کرتا رہے مگر قبول نہیں ہوتی. قرض کے معاملے کو لکھ دینے کی حکمت خود اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائی ہے. ذرا تھوڑا آگے, ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنا الا ترتابوا. تین باتیں, ذالکم اقسط عند اللہ, یہ لکھ لینا, ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا, اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے. بالکل کلیئر ہے کتنے پیسے لینے ہیں اور کتنے دینے ہیں, دستاویز تیار ہے, تو شک میں پڑنے کا امکان یقین نہیں رہتا. اس طرح لکھ لینا یہ اس بات کا کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف کے ساتھ تحریر کرے, یعنی حق اور عدل کے ساتھ لکھے, لکھنے میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کرے, صرف وہی لکھے جس پر فریقین کا اتفاق ہو. وہ اسٹام فروش اور وثیقہ نویس اپنا کردار بغیر کسی کی حمایت کے بالکل صحیح ادا کرے. ولا, تیسرا حکم, ولا یب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب, اور لکھنے والا یعنی جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. کہیں ایسے لوگ معاملہ کر رہے ہیں کہ تیسرے آدمی کو لکھنے کے لیے کہتے ہیں, تو جب اللہ تعالی نے اسے یہ علم دیا ہے تو فلیکتب اسے چاہیے کہ وہ لکھے. صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے. ابو ذر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ذر نے نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات سے صدقہ کی اقسام کے بارے میں کچھ سوال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے. ایک سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعین ضائعا او تصنع لأخرق, تعین ضائعا اور فرمایا تصنع لأخرق, یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کرو, اور یہ بھی صدقہ ہے کہ یا وہ جو کام کرنا نہیں جانتا کرنا چاہتا ہے اس کا وہ کام کر دو. لکھنا نہیں جانتا آپ لکھ دیں. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, فَإِن لَمْ أَفْعَلْ, یا رسول اللہ اگر میں اتنا بھی نہ کر سکوں. اگلا جملہ ذرا غور سے سنیں, آپ سن رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تدع الناس من الشر فإنها صدقۃ, فرمایا پھر کم از کم اتنا تو یہ کرو کہ تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ, اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ, کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے جو تو نے اپنے اوپر کرنا ہے. اللہ
خیر کسی کو پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے اور لوگوں کے شر سے خود کو بچانا اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. حضرت مجاہد حضرت عطا فرماتے ہیں، جہاں وثیقہ نویس میسر نہ ہو وہاں جو لکھنا جانتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ دستاویز تیار کرانے میں فریقین جو لکھنا نہیں جانتے ان کی مدد کرے، واجب ہے اس پر. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، من کتم علما یعلمہ الجم بالجام الجم یوم القیامت بالجام من النار، استغفر اللہ. جو شخص کسی ایسے علم کو ضرورت کے موقع پر چھپائے جسے وہ جانتا ہے، یعنی علم رکھتا ہو پھر بھی مدد نہ کرے، رہنمائی نہ کرے، مسئلہ نہ بتائے، درست سمت پر گائیڈ نہ کرے، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے. میرے بزرگوں اور دوستو، عموماً مسجدوں میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم معاملات کو دین کا حصہ سمجھتے نہیں، حالانکہ معاملات ہمارے دین میں 75% اور مروجہ عبادات یہ 25%. معاملات میں کھڑا ہونا کسی صاحب ایمان کی دینداری کی ایک بڑی نشانی ہے، لہذا معاملات کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے اور مساجد میں اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. چوتھا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، فرمایا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمے قرض لازم ہو رہا ہو، یعنی جو شخص قرض لے رہا ہے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، دستاویز کی تحریر تیار کروائے تاکہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے. پانچواں حکم، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ لکھت پڑھت میں اللہ سے ڈرتا رہے، کوئی کمی بیشی نہ کرے. یہ ہے عام قانون کی کتاب اور قرآن کریم کی تعلیمات میں جو فرق ہے، وہ یہ کہ قرآن قانون بیان کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تم جو اس قانون کو فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام پاؤ گے، اور نہیں فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے. اور یہ چیز قرآن کو باقی دستاویز کی قانون کی کتابوں سے، قانون کی دستاویزات سے یا کتابوں سے منفرد کرتی. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس چھٹا حکم یہ ہے کہ اس قرض کی رقم میں کوئی کمی نہ کرے، بلکہ پوری پوری رقم اور بدلے میں دی جانے والے اشیاء کی مکمل تفصیل واضح طور پر لکھوائے. ساتواں حکم، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر قرض لینے والا نا سمجھ ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، نابالغ ہو، یا خدا نخواستہ احمق ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ دستاویز لکھوائے. آٹھواں حکم، وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے میں گواہ بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ گواہی کا یہ نصاب صرف مالی معاملات کے لیے، صرف کس کے لیے ہے؟ مالی معاملات کے لیے ہے. حدود میں چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جو حدود ہیں، بدکاری کا جرم ہے یا اس طرح کے باقی جو حدود کے احکام ہیں، چار مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح نکاح میں یا چوری کے کیس میں دو مرد ہی گواہ بنیں گے. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں اکیلی عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے. میرے الفاظ پر غور کیجئے، عورت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اکیلی عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے، مثلاً زچگی کے کیس میں، ڈلیوری کے کیس میں اگر دائی یہ کہہ دے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے تو اس اکیلی کی گواہی پر ہی فیصلہ ہو جائے. یہاں اکیلی عورت کی گواہی معتبر ہو رہی. یہ جو یہاں دو عورتوں کو گواہی کے لیے جمع کرنا ہے، اس سے عورت کی کمتری کا اظہار نہیں ہے بلکہ فطرت کا بیان. پوری آیت پڑھی جا سکتی ہے. جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انسان اڑ نہیں سکتا، تو اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ انسان پرندوں سے کمتر ہے. اس لیے لازم تو نہیں نہ آتا کہ انسان پرندوں سے کمتر ہے. یہاں کتب حدیث، مثلاً سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. آپ کی توجہ ہے، سن رہے ہیں دھیان سے. حضرت خزیمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خرید لیا، پیسے طے ہو گئے، اور اسے فرمایا کہ ساتھ آ جاؤ، پیچھے پیچھے گھوڑے کی قیمت گھر سے تمہیں دے دیں گے. آپ ذرا جلدی جا رہے تھے اور وہ دیہاتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں، اچھا گھوڑا بھی اس کے پاس ہی تھا، راستے میں لوگوں نے گھوڑے کی زیادہ قیمت لگانی شروع کر دی. اچھا انہیں معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ان سے سودا طے کر لیا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے قیمت لگائی سے اس سے زیادہ قیمت لگا لی کہ ہم اتنے پیسے دیں گے تمہیں. یہ سن کر اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پیچھے آواز دی اور کہا کہ حضرت کے محترم، گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، ورنہ میں کسی اور کو بھیج دوں گا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ سودا طے ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ پلاٹ کی رقم 100,000 اور دوسرا دے رہا ہے، تو ہمیں اس 100,000 کے چکر میں زور سے کہہ دیجیے نہیں پڑنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اولیسا قد تب قد ابتعتہ منک، کیا یہ گھوڑا میں نے تم سے خرید نہیں لیا ہے؟ تو عربی کہنے لا واللہ ما بعتک ہے. عرب کا رواج ہے قسم بہت جلدی کھاتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، میں نے تو بیچا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا قد ابتعتہ منک، ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں نے تو تم سے خرید لیا ہے. اب لوگ جمع ہو گئے. عربی کہنے لگا، اچھا اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لائیں. لوگ اسے ملامت کرنے لگے، بے وقوف تم پہچان نہیں رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، یہ تو کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے ساری بات سنی اور اعرابی کا مطالبہ بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ گواہ لائیں. تو حضرت خزیمہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بیچا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو, بما تشہدو, تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے جو جملہ کہا سبحان اللہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتصدیق کا, یا رسول اللہ, اے حبیب میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ جب بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں. وہ معراج کے سفر پر جب آپ پلٹے تھے تو صدیق اکبر سے کسی نے کہا تھا کہ وہ سنا ہے وہ ایک ہی رات میں سارا سفر کر کے واپس آ گئے, تم مانتے ہو؟ ان کا اس سے بڑی بات ہم مانتے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم وحی کے ذریعے مجھ پر آیا ہے, جب اس کو ہم مانتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانیں؟ تو بے تصدیق کہ یا رسول اللہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے, آپ کی یہ بات بھی بالکل سچی ہے. اس ارشاد پر حضور نے فرمایا کہ آئندہ خزیمہ اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر. سبحان اللہ. بارہواں حکم یہ ہے ولا یضار کاتب ولا شہید, نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ بننے والے کو. دستاویز لکھنے والے اور گواہ یعنی معاملہ کرانے والے کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہ کریں, ان پر پریشر ڈال کر انہیں خوف زدہ نہ کریں. ہمارے معاشرے میں لوگ گواہی دینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ ان کو خوف زدہ کرتی, بلکہ عدالت میں اگر پہنچ جائیں تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ایک مفہوم اس جملے کا یہ بھی ہے کہ کاتب دستاویز اور گواہ یہ مالکان کا نقصان نہ کریں, یعنی کاتب کو جو لکھوایا جا رہا ہے وہ اس کے خلاف لکھ دے گا تو ان کا نقصان ہو جائے گا, اور گواہ جو سنے اس کے خلاف گواہی دے یا گواہی چھپا لے تو اس میں بھی ان کا نقصان ہے, ایسا نہ کریں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہے, تمہاری طرف سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو, باز آؤ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور دیکھو وہ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے, کن کو سکھاتا ہے؟ یہ جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں, اللہ کی آیات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تیرہواں حکم یہ ہے کہ تیرہویں حکم میں اصل میں رہن کے بارے میں ہدایات. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوزًا, اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے والا کوئی نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کیا کرو. اور چودواں حکم اسی میں ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے, کوئی امانت رکھ دے, اس کے سپرد کر دے امانت, تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو جب وقت آئے تو امانت اس کے سپرد کر دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس سونا رکھا تھا واپس کرو, وہ معاف کرنا ہو تو چوہے کھا گئے نہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کورٹ میں باقاعدہ بیان دیا گیا کہ جی وہ سونا تو چوہے کھا گئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ بات ذرا یاد رکھیے, ذہن میں رکھیے کہ گروی مکان لینا دینا درست نہیں ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ درست, درست. گروی کا عمل اگر اس طرح سے ہو کہ گروی رکھے جانے والا کوئی مکان، کوئی دکان یا زمین کی شکل میں ہو، تو ان کا استعمال مالک کو ان کا مروجہ پورا کرایہ دیے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کرایہ بھی برائے نام نہ ہو بلکہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق. اگر ایک آدمی کسی کو رقم دیتا ہے 5 لاکھ اور اس کے بدلے مکان، یا 10 لاکھ دیتا ہے مکان یا دکان گروی پر لے لیتا ہے اور اسے بغیر کرایہ دیے اس مکان اور اس دکان کو استعمال کرتا ہے یا کرایہ رکھتا ہے 2000 روپے، حالانکہ کرایہ مارکیٹ کا کتنا ہے 50,000 روپے، یہ 10,000 بھی رکھتا ہے 20,000 بھی رکھتا ہے لیکن مارکیٹ کا جو ویلیو ہے اس سے کم رکھتا ہے، تو یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. شے مرہونہ جو رہن پر رکھی گئی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے گائے رہن رکھ دی، اب اگر اس کا دودھ نہیں نکالے گا تو گائے بیمار ہو جائے گی، تو دودھ نکال سکتا. چوتھواں، یہ انشاءاللہ رہن کے بارے میں کبھی تفصیل سے میں عرض کروں گا. چوتھواں حکم یہ ہے، ولا تکتم الشہادہ، دیکھو تم گواہی کو نہ چھپاؤ. یکتمھا فانہ آثم قلبہ، جو گواہی کو چھپائے بے شک اس کا دل گناہگار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جیسے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے. لا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین، ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کرو تو انصاف پر مبنی کرو اگرچہ مقابلے میں سامنے رشتہ داری کیوں نہ ہو. گواہی کے حوالے سے ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے جو میں آیت ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، کن کو خطاب ہے؟ زور سے کہہ دیجیے، ہمیں خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن گواہی کیا دینی ہے؟ سچی گواہی دینی ہے. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کوئی بات چھپی نہیں رکھی، اور کوئی ایسی بھی نہیں رکھی کہ جس کو سمجھنے کے لیے بڑے فلسفے کی ضرورت ہے. ذرا دیکھیں ذرا غور جملے پر، ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، یہ معاملے میں جو فریق ہیں وہ خواہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. مالدار ہونے کی وجہ سے ان کی رعایت نہ کرنا، یا غریب ہونے کی وجہ سے یہ نہ کہنا کہ ان کے حق میں گواہی دے دیں جھوٹی تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. خبردار، اگر مالدار ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی، فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، تم اپنی خواہش نفس کی وجہ سے عدل سے باز نہ رہنا، انصاف سے باز نہ رہو، انصاف پر مبنی گواہی دو، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اور وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، پرانے بزرگ سمجھیں گے حال لمی پا لئی، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جناب غلطی ہو گئی، ان کا جی حل کھڑی کرو، تے دستی تک روٹیاں ہونی چاہیے نے، خیرات یہ ضروری ہے. کہ حضرت صاحب یہ تو قاضی تو آڈا پتر ہے جن جرم کیتا، چلو کوئی گل نہیں، حل لمی پا لو اور روٹیاں لا دو. یہ پرانی بات ہے، بزرگ سمجھیں گے، جوانوں کو شاید یہ بات سمجھنا ہے. وَإِن تَلْبُو، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، او تُعْرِضُو، یا سچائی سے پہلو بچا لیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو خبر نہ ہو. یہی انفرادیت ہے، میں نے جو آپ سے پہلے عرض کی کہ قانون کی عام کتاب صرف قانون کے جمع خرچ بیان کرتی ہے، قرآن ساتھ میں آخرت کو بھی یاد دلا دیتا ہے. فَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کی اور رعایت کر دی کسی اپنے رشتہ دار کی یا اپنی، او تعرضو، یا سچائی سے پہلو بچا لیا، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری طرح خبر ہے. خبیر صفت مشبہ ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے اللہ.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.